اور فرض و ثواب کو منور کر دینے کے لیے کافی. ایک جملہ پوری انسانی زندگی کو ارشاد فرما دینے کے لیے کافی. ایک جملہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کفایت کرتا ہے. اب ہی اس کا قلم ہے کہ اس نے 30 پارے نالو فرما دیے. یہ اس کی اثار ہے. یہ اس کی اپنی شان کے مطابق ایسے سزاوار یہی تھا کہ جب بندوں کو نوازنے ہی لگا ہے تو پھر اپنی شان کے مطابق ان پر نواز سے نازل کرنا. تو ان آیات مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اصولی طور پر انسانی زندگی کا مکمل نقشہ سمجھ لیا. اور یاد رکھیں قرآن حکیم کی تفسیر اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے اخلاق کریمانہ, آپ کے آواز, آپ کی زندگی مبارک, آپ کی سیرت طیبہ کو جاننا چاہیں تو اس کے لیے قرآن کریم ہوگی. آپ حضور کے ارشادات اور آپ کے اعمال کریمانہ کو دیکھتے جائیں تو سمجھتے جائیں کہ یہ قرآن حکیم کی تفسیر ہو رہی. اور قرآن کریم کو پڑھتے جائیں تو یہ یقین کرتے جائیں کہ یہ سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبی اور اللہ کی کتاب ایک دوسرے سے جدا نہیں. کتاب الفاظ کے کالم میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم تفسیر قرآن. تو جب کوئی بات انتہائی اہمیت کی آتی ہے اس کا آدھار طرح فرمایا جاتا ہے اس کے کرنے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے تاکہ اس حکم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور دنیا کا کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے مستغنی اور مستغنا نہ سمجھے. جیسے ہمارے قوانین ملکی ہیں, اب کوئی ایک ایسا قانون ہو جس میں سربراہ مملکت کے لیے بھی کوئی لچک نہ ہو, اس کی تحریر اسے بھی ضرور کرنا پڑے تو وہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اس ملک میں, اس ریاست میں رہنے والا کوئی شہری اس سے مستثنا نہیں ہے. ایسے ہی جب کسی بات کی اہمیت کو زیادہ نمایاں کرنا مطلوب ہوتا ہے تو اسلوب بیان قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس میں براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے, حکم دیا جاتا ہے. جیسے ذکر الہی کی اور اللہ کی فضیلت ارشاد ہوئی قرآن کریم میں, نہ کرنے کے نقصانات ارشاد ہوئے, کرنے کا حکم دیا گیا. مختلف پہلوؤں سے اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست حکم دیا گیا اس مرد دیکھ کہ آپ اپنے پروردگار کے نانے نانی کی تکرار فرمائیں گے. بس پورے سمارکار تفصیل اور اتنی تکرار فرمائیے اللہ 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 کہتے جائیے اور اتنی کثرت سے کہیے کہ ارب و سماج ذہن میں کرب و جگر میں دماغ میں وجود میں بار بار میں پور وہ ہر طرف اللہ ہی اللہ رہ جائے, کوئی تصور باقی نہ رہے. تبدیل سے مراد ہے کہ پوری انقطاع ہے اللہ سے حاصل ہو جائے. انعتی سے کثرت سے کہی گویا اس بات کا اظہار فرمانا تھا کہ کوئی بھی انسان کس پائے کا نہیں ہے کہ اسے ادا کرنے کی ضرورت ہو. سب مقدر ہے, سب ملن ہے, سب مقدس ہے, سب مقیب ہے, مجاہد ہے, تاجر ہے یا عام شہری ہے. اسی طرح جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنی تمناؤں کو اپنے آرزوؤں کو خدا کے علاوہ کسی دروازے سے وابستہ رکھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو جس قدر ہولناک اور ڈرونی تصویر تاریخ کے صفحات میں اس زمانے کی بنتی ہے, اس سے پہلے بھی ایسا دور اور اس کے بعد بھی ایسا زمانہ نظر نہیں. بیک وقت روح زمین پر دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک حکومتیں تھی, سلطنتیں تھی, ریاستیں تھی, فوج تھی, محکمے تھے, لیکن کسی شخص کی نہ جان محفوظ تھی, نہ مال محفوظ تھا, نہ آبرو محفوظ تھی, امن و سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور پورے طرح سے زمین پر انسانی نسل کا کوئی بندہ اللہ کے نام سے آشنا نہیں. اتنی ضرورت, اتنی تاریخ تھی کہ دنیا میں بچنے والا کوئی شخص بند جاتے باری سے واقف تک نہ تھا کہ جائے ان پر عمل کرتا, اور جو انجان سابقہ موجود تھے وہ اپنی اصل صورت کھو چکے تھے, اور ان سب میں تعریف اور انسانی روایات اور رسوم کی عدالت اندر ہی حالات. یہ پورا آسمان گواہ ہے کہ خدا کے ایک بندے ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر پوری انسانیت کو سپا, اور ذلت اور جہالت اور ظلم اور جور اور بربریت کی پتیوں میں گرتی ہوئی انسانیت کو اس قوت اور اس درد اور اس تنبے ساتھ پکارا. اللہ نے اس اکیلے بندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانیت پر رخ تبدیل کر, اور بگاڑنا یا گرانا سے آسان ہوتا ہے گرتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی تہذیب کو تجلی سے بھاری سے منور کرنا, یہ اسی کا کام تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس ایک بندے نے چشم فلک میں یہ نظارہ دیکھا ہے کہ روح زمین کے سارے کفر کو, روح زمین کی ساری برائی کو, روح زمین کی ساری بدخلاقی کو, سارے جور, ساری بربریت, ساری جہالت کو خدا کا ایک بندہ دنیا چھوڑ جانے کا حکم دے رہا ہے, اور پھر اس نے واقعی جہالت کو علم کے نور سے, ظلم کو عدل سے, اور ذلت کو عزت و سرفرازی سے تبدیل کر دیا, اور انسانوں کو بتوں, درختوں, سندروں اور تنظیموں کے سامنے سے اٹھا کر براہ راست رب العالمین کے روبرو کھڑا کر کہاں سے لیا, کس ذلت اور کس اخار گہرائیوں سے انسانوں کو لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور ایک ایک فرد کو رب العالمین کے روبرو کھڑا کر کے خدا نے قریب سے ہم سکون کر دیا, کر دیا ہم سکون بندوں کو خدا سے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق بلند کی تو پوری دنیا کا کفر آپ کے خلاف متحد ہو گیا. جب روئے زمین پر ساری دنیا کی ساری حکومتیں, سلطنتیں, تہذیبیں, معاشرہ خلاف ہو جاتے ہیں,
مدعا یہ ہے کہ تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ ترجیحات مقرر کی جاتی کہ کون زیادہ خطرناک یا زیادہ برا ہے اور کون کم برا ہے، جو کم برا ہے اس سے تھوڑی دیر کچھ جھٹر کر دو اور جو زیادہ نقصان بھی ہے پہلے اس کا حل کر دو، جب اس سے جان بچ جائے گی گرو پنازی ہو جائے گی تو پھر دوسرے مسئلے پر سوچیں گے۔ تو یہی تدبیر رکھی گئی آبائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ بیک وقت روئے زمین کے کفر کو چیلنج کرنا تو بہت بڑی بات، جو لوگ ٹوٹے پھوٹے ان پر کسی حد تک کفر کر رہے ہیں چلو انہوں نے تعریف کر دی کچھ بدل دیا، لیکن کچھ تو اس میں وہ بھی ہے جو اللہ کا معلوم کرتا ہے، خدا کو خدا تو مانتے ہیں چلو اس میں انہوں نے کچھ آمیزش کر دی ہوئی ہے، نبیوں کو نبی تو مانتے ہیں ساتھ انہوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، یہ کچھ اپنی طرف سے شامل کر دیا، بہرحال کچھ تو حقائق بھی ہے، تو اگر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو جائے کہ کم از کم ان کا راضی نہ کیا جائے، ان کی تردید نہ کی جائے، اور جو لوگ بغیر کسی نبی کو مانے بغیر خدا کے نام کو مانے براہ راست بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جنات کی پرستش کر رہے ہیں، آپ کی پوجا کر رہے ہیں، تو پہلے ان سے بات ہو جائے تو اس کا جواب ہے بھی آیا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے نبی انہیں فرما دی بالکل غیر اللہ یا کتن ستا سے جو بلیا سوال کرتے ہو تم، یعنی میں خدا کا کام کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں اور اس کام کو کرنے میں غیر خدا کی احتیاط اپنا، کتنی عجیب بات ہے کہ مجھے کام کرنا ہے یا العالمین کا اور میں اعتماد اور بھروسہ کر لوں غیر اللہ پر، اب یہاں ایک بڑی نازک بات آ جاتی ہے درمیان کہ کیا دنیا میں کسی سے کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن وہ تعاون نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف یا حق کہنے کی طرف یا حق پر عمل کرنے کی طرف روکے، آگے حق میں کوئی آپ کے ساتھ چلے وہ تعاون ہو لگے وقت تک ہوا تو نیکی میں ضرور تعاون کرے کہ اس میں وہ بھی اللہ کی نجات کرنے والا ہوگا، لیکن عدم اطاعت پر کوئی تعاون چاہے ولا تعاون والا جتنے والدوار، تو برائی میں تعاون کرنا گویا اللہ کی عظمت میں اسے شریک کے پاس ٹھہرانا، تو فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے سوا میں کسی پر بھروسہ کروں اور اسے اپنا معلم و مددگار اور اپنے لیے وسیلہ اور ذریعہ ایسا بناؤں کہ مجھے اللہ سے بے نیاز کر دے، حالانکہ آج سماوات والارض اللہ ایسا ہے جو اکیلا ہے تو سما کی تکلیف اور بنیادی بات یہ ہے وہ یوتھ ایم والا یو تو آپ وہ رزق دیتا ہے کسی سے رزق دیتا ہے، اس کے سوا کائنات کا ہر جگہ اپنے وجود کی تقاضت میں اس کا محتاج ہے، اپنے رزق کے حصول میں اس کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنی عظمت کو قائم رکھنا ہے، اور پھر ارشاد ہوا ان سے کہہ دیجیے انی عمر کو اندر پورا امر امن اسلم ولا تکون اندر میں نر مشرقی، مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا سب سے اعلی سب سے سرکردہ پر مسلمان سب سے پہلے مجھے ہوتا ہے. اور خدا نہ خاصتا اگر میرے قدم ان سے جگمگا جائے تو دنیا میں اسلام کی تصویر کہاں ہو گئی. اب اس کے ساتھ دوسرا پہلو اس ساتھ فرمایا تمہارا ایک لو علمت باری میں مخلوق کو شریک کرنا یہ کتنا شدید جرم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کا خاصتا اگر یہ جرم میں بھی کر گزروں اتنی آفاقوں بات ہے تو ربی عذاب یوم عظیم تو مجھے آخرت کے عذاب سے کر مہار ہے صرف کا ثبوت کسی بھی نبی اور رسول سے. اور اس وقت سے منا بھی ہے اور یاد رکھے جو بات چل رہی تھی مقابلے ہلانے کی تو نبیوں کو چونکہ قرارات اللہ کریم سے شرط ہم کلامی حاصل ہوتا ہے یا بذریعہ وہی حاصل ہوتا ہے یا الحمد اللہ حاصل ہوتا ہے تو شرط ہم کلامی کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی معصوم اور حنا ہوتے ہیں. یعنی کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سے شرط ہم کلامی نصیب ہو جیسے اس سے خطاب سرگرد ہو جائے. اس کی قسمت جو ہوتی ہے وہ اللہ سے شرط ہم کلامی کی سند بن جاتی ہے. انبیاء جنہیں براہ راست مقابلہ باری نصیب ہوتا ہے اور جو معرفت باری کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ سب کے خدا کے لیے معرفت باری کو تقسیم فرماتے ہیں جو خود خدا نما ہوتے ہیں ان سے بڑا صرف تصور کیسے ممکن. لیکن اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد ہوتے ہیں انہیں کہہ لیجیے کہ خدا نہ پاستا اگر یہ کام میں بھی کر بولوں تو پھر اللہ کے عذاب سے میں بھی نہیں بچوں. جو کہا گیا ہے نا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے دھو دیجیے مجھے بتا تو صحیح اور تو آپ نے کیا. میں اندازہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ خدا کا احسان ہے ماں باپ بچے دوستوں سے ہیں لوگ تلاش کر لیتے ہیں خدا جگہ تمام آدمی ہے آپ سے ملتا ہے آپ ہماری یہ سفارش کر دیجیے. باپ میں اکثر نہیں کہتا دوستوں سے ان سے نام وغیرہ لے کر رکھ لیتا ہوں اور وکرم کار کے پاس جنماد کے بعد جب کبھی یاد آ جائے دعا کرتے. لیکن اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ میں تمہاری بات اللہ کریم کے سامنے پیش کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے. اگرچہ میں اکثر کرتا ایسا ہی ہوں بہت بہت کم کسی سے کہتا ہوں بہت بہت کم حالات اکثر ایسا ہی ہوتا. لیکن جن کے کام ہوتے ہیں اگر ان کو بتا دوں تو وہ ناراض ہو جائے. خدا کو کہنے والی بات تو مولانا یہ ہوتا آپ ہمارا کام نہیں کرنا چاہتے. اور یہ کتنا دردناک ہے کہ مسلمان کو اس بات پر یقین ہی نہ آئے کہ خدا رب کریم سے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے اور دنیا میں اللہ بھی کچھ کر سکتا ہے. اور کبھی کبھار یہ بھی کہہ رہتا ہوں کہ مجھے کہنے کی بجائے آپ نماز کے بعد اپنے لیے دعا کر دیجیے. وہ کہتے ہیں جو بھی کیا ہماری دعا ہے لیکن اس پر کوئی آنا نہیں ہے تو اس پر آنا چاہتے ہی نہیں ہے اور اس پر اعتماد کرنا ہی نہیں چاہتے. شاید اس لیے لوگوں نے خدا کو سن رکھا ہے جانا ہے اللہ کی حکایات سن رکھی ہیں ان کا اپنا واسطہ بنایا اللہ کریم سے نہیں اور جو نعمتیں انہیں پہنچتی ہیں
انہیں وہ اسباب کا نتیجہ تو سمجھتے ہیں, مستقبل الاسباب کو ان اسباب کے پیچھے دیکھ نہیں پاتے. اور یہی اشارہ یہاں فرمایا جا رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ میں ہی اگر خدا پر اعتماد کو بیٹھوں تو اللہ پر بھروسہ دنیا میں کیسے پایا ہوگا, اور مخلوق پر اعتماد سے کیسے اس کو آؤں. اور پھر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا مجرم عذاب سے نہیں بچ. اور یاد رکھیں یہ جو اوپری عذاب و ثواب ہے یہ اثر ہے, اور یہ دنیا میں زندگی اس کا سارا اور دل. جس شخص کے لیے آخرت میں ثواب بن رہا ہو, نیک اجر بن رہا ہو, بخشش بن رہی ہو, اسے دنیا میں آپ آگ میں بھی جھونک دیں تو آپ اس کا دل نہیں چلا سکتے, اس کا دل مطمئن رہتا. یہ نتیجہ ہوتا ہے آخر وقر بھی ٹھکانے کا, جو جس کے اثرات اس زندگی میں پہنچتے رہتے اور جس کے لیے آخرت میں عذاب بن رہے ہوں اور دن بدن عذابوں میں اضافہ ہو رہا ہو, اسے آپ نرم سے نرم بستروں میں اور آرہ سے آرہ مکانوں میں اور اونچی سے اونچی مسلط پر بٹھا لے, آپ اس کا دل سے نہ نہیں کر سکتے, اس کے سینے میں آگ لگی رہے. تو جس بھی شخص کے لیے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کو غضب جوش میں ہو, اگرچہ دل کے اس کا صدور آخرت میں ہوگا لیکن اندر ہی اندر اس کا اثر جو ہے وہ یہاں دلوں کو اور بدنوں اور ذہنوں کو پریشان کیے رکھتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں میں جس طرح ان ہو جاؤں میں دن وقت اس دن جو نجات پا گیا آزادی الہی سے بچ گئے اس پر اللہ نے بے حساب رہ اور بچوں اللہ کی رحمت کے یہ ممکن ہی نہیں. وزارے کر فوج المدین اور یہ بہت بڑی کامیابی. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میاں دیکھو تمہیں خدا نے زندگی بخشی, شعور بخشا, قوت عمل بخشا, وجود بخشا, اس کے ساتھ خواہشات بخشی, تکمیلے خواہشات کے ذرائع کو دنیا میں بکھیر دیا. تمہارے ایک کے ہر اس خواہش کا جواب موجود ہے جو تمہارے سینے میں ابھرتی ہے. اور تم دیوانہ وار لپکتے ہو اپنی خواہشات اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے, لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ تمہیں قوت کام بھی ہے, نتائج مرتب کرنا اس نے تمہارے بس میں نہیں. کام تو تم کر سکتے ہو لیکن اس کام پر مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم گولی تو چلا سکتے ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ تمہاری گولی کسی کو قتل کر دے, اور ہو سکتا ہے تم کسی کو زندہ دیکھنا چاہو تو وہ بغیر گولی کے مر جائے, اور تم کسی کو قتل کرنا چاہو تو اس کی عمر طویل ہو جائے. تو تمہارا حصہ اس دنیا کے سٹیج پر کتنا تھا ہے کہ تم اپنی طرف سے تکمیل خواہشات کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے راستے کو اپناتے ہو یا خدا کے راستے کو جھجک کر جھپک لینا چاہتے ہو ہر چیز کو جو تمہارے سامنے. ورنہ کے علاوہ تمہارا چاہا ہو نہیں جائے گا. ہوتا یہ ہے نہیں ہم سب کرنا ہو مدر پلا کاشی بنا اللہ، اگر اللہ تم پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہے تو اسے ٹالنا بھی اس کا اپنا ہی شان ہے، اس کا اپنا ہی کرم ہے، پھر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں اس سے بچا دے. اور اگر وہ تم پر کوئی خیر اور بھلائی نہ دے، ہر شخص کے لیے زندگی کے مناظر مدارج عمر صحت بیماری کوئی نہیں بدل سکتا. اور یاد رکھتے ہیں یہ جو ایک فلسفہ چل رہا ہے نا کہ انبیاء اور یا اور خدا جو ہیں وہ اللہ کے مقرر کردہ فیصلوں کو بدل دیتے ہیں، یہ ہمارے ملک میں ہندو تہذیب کا اثر ہے جو ہمارا ان کے ساتھ مل جل کر رہنے سے جو خیالات انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے گھڑے تھے وہ ہم نے ان سے لے کر ایرنا پر چسپا کر لیے. ورنہ ایرنا کا حال یہ ہوتا ہے کہ جتنے جتنے کسی کو معرفت باری اور قرب الہی نصیب ہوتا ہے وہ اتنا اتنا مرضیات باری میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے اس کام میں راحت و سکون ہوتے ہوتا ہے جو اللہ کرنا چاہے وہ اس کو بدلنے کی استدعا نہیں کرتے. آپ اگر مطالعہ کرنا ہے اللہ کے ارشادات کا تو یہاں تک جائیں گے. میں نے خود ایک طرح جملہ پڑا تھا کہ روزانہ میں سیدنا فضل قادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، فرماتے ساٹھ ساٹھ برس اگر عمر ہو اور صحت رہے اور کبھی ایک دن بخار آ جائے تو ہر آدمی کے سامنے اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہو جب ساٹھ سال کی صحت کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرتے؟ اتنی بڑی نعمت کو بھول جاتے ہو اور جب لوگوں کی بیماری کی شکایت خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہاں لے جاتے ہیں وہ بات کو اور ان کے کتنے نازک تعلقات ہیں رب العالمین کے ساتھ، کتنے پتھرے کتنے جواب. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات یہ ہے ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے تو پھر کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے پڑھنے پڑھانے کی، اسلحہ کی، فوج بنانے کی اور اس سارے محنت و مظاہرے کی؟ ارے بھائی اسی کی تو ضرورت ہے اور یہی ہمارے کفر اور اسلام کی پہچان ہے. ضرورت اسی کی ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں کیا وہ کام حدود الہیہ اور قوانین الہیہ کے اندر رہ کر اللہ پر اعتبار کر کے اس کی اطاعت کے لیے کرتے ہیں یا اپنے کام کو پوچھ کر ذات سمجھ کر حدود الہی کو توڑتے پھلانتے ہر چیز کو جھپٹ دینا چاہتے ہیں؟ اصل امتحان ہی اسی بات ہے. رب کریم اگر مخلوق کو پیدا فرما کر پہلے دن بانٹ دے اور کسی کو دوزخ آدھی کو پھینک دے آدھی کو جنت پھینک دے تو کوئی اس پر سوال کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی مخلوق ہے پیدا اس نے کی بنائی اس نے نہ کسی کا اس نے سرمایہ لگا نظیر یہ لگا نہ کوشش لگی تو کون پوچھتے میں اور آپ جب ہم مکان بناتے ہیں تو ایک کمرہ اپنے رہنے کے لیے مختص کر لیتے ہیں ایک کھانے کے لیے مختص کر لیتے ہیں اسی مکان کا ایک کمرہ ہم باتھ روم بنا دیتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ اس پر بھی لگا ہے مٹیریل لگا ہے اس کا اتنا خوبصورت فرش ہے آپ نے اس میں نانا بھرنا شروع کر دیا ابھی اسے کیوں اس میں تو کمرے کی توہین ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو ویسا ہی خوبصورت تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہاں اگر کسی نے ہمارے ساتھ شراکت کی اس مکان کے سے بنانے میں وہ حق رکھتا ہے کہ یہ بات ضرور نہیں ہوگا وہ ہوگا. خدا کے ساتھ مخلوق کو بنانے میں کسی کی طرح کوئی لیکن اتنا کریم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا, اس نے انسان کو ایک ظاہر خصوصیت دے دی جو اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دی, فرشتے کو نہیں دی, اور وہ خصوصیت ہے وہ شعور جو انسان کو اللہ کو پہچانے دادا ہوا, یہ صرف انسانیت کا فرق ہے کہ یہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی عظمت کو پہچان سکتا ہے. یہ شعور دے کر اسے خواہشات اور نفس اور نفس کی آزوئیں دے دی اور ان کی تکمیل کے سامان بکھیر دیے چار دار عالم میں, اور دیکھنا ہی چاہتا ہے کہ کون پلے رنگ میری تجلیات سے دامن کو بھرتا ہے کھلونوں کو چھوڑ کر, اور کون بے نصیب بے نرمت کو ٹھکرا کر کھلونوں پہ جا دے. بس بات اتنی تھی بعد گئے آیات میں ہمارا حصہ اتنا سا ہے کہ ہمارا اپنا انتخاب واضح ہو جائے, ہماری آرزو اور ہماری خواہش نکی ہو جائے اور ہمارا کردار اس پر سے پردہ کھینچ دے اور پتہ چل جائے اللہ کی اس کائنات میں ہم اللہ کو چاہتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر اپنا مخلوقات کے لیے. طرح ادانی کی راہ اللہ کی اطاعت میں جتنا جس سے تعاون ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا اور سب اللہ ہی کی طرف چلیں گے, اور اللہ کی نافرمانی میں اگر کسی پر ہم بھروسہ کریں گے تو یہی اصل پھر ہے. اللہ سے خوف تو نہ آئے اور کوئی بتی خوف ہمیں جھوٹ بولنے پہ ہمارا اللہ کی عبادت اور فرائض کا فکر تو نہ ہو, دکان پر باغ کے آ جانے کا فکر زیادہ ہو, افسر کی خوشامد کا فکر دامنگیر ہو, اس میں اللہ کی بے شمار نافرمانیاں شامل ہو تو یہ سارا ظلم ہے, اور اللہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے کائنات میں زندگی یوں بسر کرے کہ قانون الہی کی عظمت کا مظہر ہو, اس کا وجود اور اس کی مخالفت کو مٹانے والا ہو, تو یہ کہہ رہے ہیں اسلام. اور یاد رکھیں بعض لوگوں کو صوفیوں پہ اعتراض ہو گیا ہے کہ یہ لوگ نکمے ہوتے ہیں اور انہوں نے قوموں کو بے عملی کا درس دیا ہے, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر آدمی کو صوفی کہنا شروع کر دیتے ہیں اور دن عموم اسے ضرور کہتے ہیں جو کسی کام کر رہا ہے. مولانا خانوی رحمت اللہ تعالی سے کسی نے عرض کیا تھا کہ حضرت اب تو مولوی بھی چور ہو گئے ہیں, انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہے, اصل بات یہ ہے چوروں نے دائرے بنا لی اور تم نے انہیں مولوی کہنا شروع کر دیا. نکما آدمی سوچی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تصوف نام ہی جو دے مسلط ہوتا. ہم اگر آٹھ گھنٹے کام کریں دس گھنٹے کام کریں تو صوفی وہ بن سکتا ہے جو چوبیس میں سے چوبیس گھنٹے دیتا تھا. تصوف اس کیفیت کا نام ہے جس میں آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کبھی بیکار نہ ہو. اندر یقون اللہ کے آمن و تبود اللہ کے چلتے ہو بیٹھے ہو سو رہے ہو کوئی حال ان کا عمل کا سے خالی نہیں ہوتا. تو اتنی باعمل شخصیت کو بے عمل کہنا جاتی. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب ہر حرکت کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کام کر رہا ہے, پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کام کر رہا ہے. لیکن دل کی دھڑکن کو سننا ہر شخص کے من کی بات ہے. کوئی نہیں یہ سمجھتا کہ اس کے پیچھے ایک دل دھڑک رہا ہے اور اتنا مسلسل دھڑکنا ہے کہ ہاتھ بے حس ہو جاتے ہیں, پاؤں سو جاتے ہیں, ذہن سو جاتا ہے, نگاہ بند ہو جاتی ہے, زبان خاموش ہو جاتی ہے, لیکن اس کی دھڑکن میں فرق نہیں. تو حقیقت قوم متعدد ہوتے ہیں. قوم کی آنکھ سو سکتی ہے, قوم کے ہاتھ اور پاؤں سو سکتے ہیں, لیکن دل کی نیند تو موت کی دلیل ہوتی ہے. آپ تاریخ عالم میں دیکھیں, اگرچہ مسلمانوں کی تاریخ بڑے بڑے جلیل و قدر حکمرانوں سے, بڑے بڑے عادل منصف اور خدا پرست حکمرانوں سے بھری پڑی ہے, لیکن حکمرانوں کی تلواریں کبھی انقلاب کا پار نہیں کر سکتی. کہیں اگر انقلاب کا پار کیا ہے تو وہ ان دھڑکتے ہوئے دلوں کی بدولت. اور پوری تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں انہیں لوگوں کا ایک کردار ہے کہ انہوں نے قوموں کی تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا. اب اگر اس موضوع پہ ہم جم چل نکلے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ صحابہ سارے صوفی یعنی صحابیت میں خود یہ دباؤ آ جاتا تھا کہ جس پر حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع ہے اس پر پڑ گئی ارشاد ہوتا ہے گمبا کریم و جلوب ہوں گا قلوب ہوں میرا ذکر اللہ, اس کے دل سے لے کر اس کی کھال تک, اس کی کھال سے لے کر اس کے دل تک اس کا سارا وجود اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا. قرآن کریم کی اصطلاح ہے گمبا کریم ہوں جلوب ہوں گا قلوب ہوں میرا ذکر اللہ, یعنی کھال سے لے کر دل تک, ظاہر سے لے کر باطن تک اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ اندازہ کرنے لگا. تو پھر کمانے کا تصرف بھی وہ ہوگا جو صوفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا. تو اب ہمیں تصرف کے لیے بھی وہ معیار دیکھنا ہوگا کہ جو شخص ذکر اذکار کا مدعی ہے, جو شخص مذاہب کا مدعی ہے, جو شخص سبزیداری کا مدعی ہے, کیا اس کے سارے اعمال سنت پیغمبر اور اتباع صحابہ کے مطابق ہیں؟ اگر ہے تو صوفی ہے, اگر نہیں ہے تو صوفی نہیں ہے. صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہی سے لے کر جرنیل تک کی ڈیوٹی سارے ادا کرتے ہیں. کبھی کوئی سلیکشن بورڈ ایسا ہونے بات آئے ہوتی, کبھی کسی سے کوئی کوالیفیکیشن, کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی سند پوچھی گئی, بلکہ جس کے بارے جو گمان تھا رسول اللہ کو خدا نے اس میں وہ اوصاف پیدا کیا, جس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ قیادت بن سکتا ہے, جس پر بھی اسے حکم دے دیا کرو اور اس نے کر کے دکھایا اور اللہ نے اسے توفیق کی عمل دے دی. اور دنیا کا کوئی سالار ایسا نہیں ہے, کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جس کے سارے جرنیل کامیاب جرنیل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے حکمران ہے جس کا کوئی جرنیل ناکام جرنیل نہیں. باوجود اس کے کہ ان کی یونیورسٹی, ان کا کالج, ان کا تربیتی ادارہ, ان کا امتحان کا جو کچھ بھی تھا سارے کا سارا صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو امامت کا حکم دے دیا تو وہ مثالی خطیب اور امام بن جائے. کسی کو قیادت کا حکم دے دیا تو وہ مثالی قائد بن گیا، کسی کو سزا کا حکم دے دیا تو وہ مثالی قاضی بن گیا. ہاں وہ مجھ سے خاص تھا، آپ کے گمان میں اسے حکم ادا دور کر دیا. تو سوچی وہ ہوگا جسے ضرورت بننے پر اگر قیادت سونپ دی جائے تو جرنیل کے پورے رضا کر، اور دوسرے لڑے لنگر کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لانی پڑے تو وہ کڑھاڑا چلا، کبھی پانی دھونا پڑے تو مرکیزہ اٹھا کر کے، اور میدان جہاز میں لڑنا پڑے تو اسے لڑنے کا فن آتا ہو، اس کے ہاتھ ہر کو غلط سے ہاتھ نہ ہو، اور اسے ہی تجارت کرنی پڑ جائے تو وہ بازار میں بیٹھ سکے، کہیں دین بیان کرنا پڑ جائے تو وہ بیان کر سکے، کفر کو رد کرنا پڑ جائے تو تردید کر سکے، اور سجدہ کرنے کی باری آئے تو لرزت سجودے تو زمین تو جہاں وہ پیشانی رکھے وہ جا کے تجلیات باری تمام. بے کاری کا اور سپورٹ کا کیا بات، ہاں یہ اور بات ہے، ہم ان کی صدا کو سمجھ نہ سکے. میں مثال کے لیے دور نہیں جانا چاہتا، حضرت استاد اندر مقرر حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ کوئی آپ لے لے ایک شخص ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک دیہاتی ماحول میں ایک ان پڑھ معاشرے میں ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوتا ہے جو زمانہ اپنے اندر بے شمار انقلاب بے شمار واقعات اور چند و جدل اور عالمی لڑائیاں اور سرنی اور بے شمار سرکردیاں اور گروہبدیاں اور بے شمار قسم کی مصیبتیں رکھتا ہے، کوئی وسائل اس شخص کے پاس نہیں ہے، کوئی آدمی اس کی تعریف کرنے والا اس کے پاس نہیں ہے، کوئی ذریعہ نقل و حمل اس کے پاس نہیں ہے، موٹر اور گاڑی نہیں رکھتا، اخبار اس کا نام نہیں چھاپتے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اسے پاس نہیں کیا جاتا، تو پھر اس شخص کے پاس کیا ہے کہ وہ چند سالوں میں اپنی تھوڑی سی اس دنیا کی زندگی میں مشرق سے مغرب تک اس پیغام پیغام کو دوہرا دیتا ہے جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کو تصور کہتے ہیں، اس وقت کو جو آپ کو اس وجود میں نظر آتی ہے اسے تصور کہتے ہیں. اور صوفی وہ ہے جو نہ صرف پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہو بلکہ وہ دوسروں کو متاثر کر کے ان کے دامن اتباع رسالت سے بھر، اور جو خود بھی عمل کو چھوڑ بیٹھا ہو اتباع رسالت کو چھوڑ بیٹھا ہو اسے صوفی کہنا تو کچھ تصور کے ساتھ لیا تھی. اس لیے یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ صوفیاء نے قوم کو بے عملی کا درس دیا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کالوں نے ضرور نقصان پہنچایا ہو اور نقل ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے، لیکن خدا کے لیے صاف تو کرے ہر شخص مقدس ہے، اس تو قوم کے ذمے بھی ہے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں. کیا قوم اس بات کی مسلط نہیں ہے کہ وہ خود بھی جائے گا لے کہ وہ کس کے ساتھ چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں اور اس میں وہ کیا اثر ہوگا. تو میں آپ سے اپنے جنتا ورگ کی مراٹھی کا نتیجہ یہ کر دوں، اتنا وقت میں نے لیا ہے آپ کو ایک بات سمجھانے کی کہ تصور کو صرف صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اللہ کرنے سے استعداد کار پیدا ہوتی ہے اور معرفت الہی کہ دروازے کھلتے ہیں اور انسان کے شعور کو جلا بھی ملتی ہے اور تجلیات کے باری کو سمجھنے کا موقع بھی. تو اس کو یوں ترتیب دو کہ اگر تم مدرس ہو تو دوسروں کی نسبت تمہیں مثالی مدرس ہونا چاہیے. اگر تم تازے ہو تو تمہاری تجارت میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہیے. اگر تم ملازم ہو تو تمہاری ملازمت میں مثالی دیانت و امانت آنی چاہیے. اگر تم کاشتکار ہو تو تمہاری کاشتکاری میں اتباع سنت اور اتباع صحابہ کا رنگ ہونا چاہیے. اگر تم سپاہی ہو تو تمہیں اس دور کے سپاہیوں کی یاد تازہ کرنا چاہیے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں نظرانے جان پیش کیا. اور اگر تم جرنیل ہو تو تمہیں مثالی جرنیل ہو. اگر تم رنگیت میں ہو تو تمہیں مثالی مسلمان رنگیت ہونا چاہیے. اور خدا تمہیں حکومت اقتدار دے دے تو تمہیں مثالی اقتدار کا پیش کرنا چاہیے. اللہ اللہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے جس رخ پر آپ چل رہے ہیں وہ رخ آپ کی حیثیت کے مطابق بہترین رخ ہو. بے عمل ہو جانے کے درخت نہیں ہے اس میں. اور آج کے اس زمانے میں جتنی ضرورت ہے اسباب حق کی اور کفر کے مقابلے کی اور ظلم و جور اور جفا کو مٹانے کی اتنے شاید پھر کبھی نہ ہو. تو لوگوں کے اپنے اندر اپنے درد میں کچھ غصہ پیدا کرو اور لوگوں کو برداشت کرنا سیکھو. ساری دنیا سے یہ توقع نہ رکھو کہ ہر آدمی فرشتہ ہوگا. لوگوں سے فتائیں بھی ہوتی لیکن اس شخص کو مت چھوڑو جسے گناہ کے بعد اعزاز گناہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ مت چلو جو گناہ کر کے اس پر فخر کرتا ہو. اور وہ بڑے سے بڑا آدمی ہو اسے ٹھکرا لو جو گناہ کو بار سے فخر کرنے کا. اور اس غریب کو مت چھوڑو جس سے بدل کر بشریت پتا تو ہو جائے لیکن اسے اپنی پتا پر لگا ہو. گناہ سے نفرت بنیادی حق ہے مسلمان کا لیکن گناہگار پر رحم کرنا چاہیے. بیماری سے نفرت ہو لیکن بیمار سے نہیں اس کے ساتھ محنت کرو کہ اللہ اسے شفا دے. اسی طرح اپاہج مت بن جاؤ. جدید تعلیم کو سیکھو اور اپنی اولادوں کو سکھاؤ. اتنا قابل بناؤ انہیں کہ دنیا کفر ان کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے. لیکن اس دور میں اپنے اسلام کو چھوڑ دو. سب کچھ مسلمان رہتے ہوئے سیکھو. جدید اجزا جائز طور پر حاصل کرو اور اس کو صرف گھر کی زینت میں بناؤ. اس کا چلانا سیکھو اور کبھی مطلب کو ملک کو قوم کو ضرورت پیش آ جائے اس موقع کو غنیمت سمجھو کہ شہادت کے لیے موقع ملا. کہیں اذان نہ ہوتی ہے کسی مسجد میں تو تمہیں اذان سمبھر ہونا چاہیے. کہہ سکتے کہیں کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو تو امام کو بھر نہیں سکو. اتنی اشتہار ہونا چاہیے. تو اتنا مطالعہ ضرور پالو کہ فرائض کا جاننا بھی فرض ہے. نماز روزہ روزہ ہر زکات کے متعلق ضروری معلومات ضرور رکھو اور اپنی زندگی کو اس آئے کریمہ کے نقشے کے اندر سمو لو. اس ساری محنت کا اجر رب جلیل سے لینا ہے. کسی پر احسان مت ہے. میں اگر محنت کرتا ہوں تو میں آپ پر احسان کرنے کا حق نہیں رکھتا. آپ اگر مجاہدہ کرتے ہیں تو وہ مجھ پر یا کسی دوسرے پر احسان نہیں ہے بلکہ اپنا رشتہ اپنا تعلق قرآن کریم سے استعمال کر لو
اور اس تعلق اس رشتے کو زندہ کر لو جو ہمیں آتا ہے رازدار
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. تاکہ اس دور میں جبکہ دنیا کفر
بڑی خوش ہے کہ اسلام کی شاید یہ آخری ہچکی ہے,
دنیا کفر کا سلسلہ یہ ہے
کہ اسلام اب آخری دموں پر ہے,
لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے
اور وہ جھوٹے بھی نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے آخری دموں پر ہے
اور خدا غالب ہے اگر ہم واپس نہ پڑتے
تو خدا کسی اور قوم کو نور ایمان عطا کر دے گا جو مثالی مسلمان ہوں گے. اسلام نہیں بنے گا, یہ کفر کا خیال باطل ہے,
لیکن شاید اس دور کا مسلمان بنے اور یہ جیسا کسی اور قوم کے حصے میں آ جائے
اسلام نے تو معافی دینا ہے.
لیکن اگر ہم نے اس کے ساتھ یہی نظریہ رکھا کہ رمضان آئے اس کا احترام نہ ہو,
اذان آئے تو کوئی نماز کو نہ اٹھے, اور حق تو یہ ہے کہ آپ مذہبی پروگرام لگا دیں تو لوگ ریڈیو ٹیلی ویژن بند کر دیتے ہیں اور جب تک کوئی گانے والی نہ آئے تب تک کوئی نماز نہیں کرتے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے قومی مزاج کا پتہ چلتا رہتا ہے. ایک ہمارے نوجوان مبنن سے بڑے جنتی اور بڑے جفاکش اور اکثر و بیشتر ان کا ذکر آتا رہتا تھا, کراچی سے پشاور تک پہنچنے کے لیے چلتے رہتے تھے, میرے ہر نام سے محمد اکرم زاہد جیل کی جلد کے رہنے والے.
اللہ کی شان دیکھو, ایک عالم نے خود خوشی کر دی اور ایک عالم نے دین دنیا سے اس کے لوگوں کی موت ہو. وہ جو ایک مسئلہ تھا فلموں میں اس نے اپنے سر میں تو نہیں مار دی,
وہ بھی مر گیا اور یہ عالم نے بھی پچھلے دنوں میں ان کے راؤ کسی کے کتنے پروگرام میں نے پڑے اخبار میں
جیسے قرآن کی افطاری کے بعد مسلم خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا تو ان کے بارے میں مجھے آج
حضرت صاحب بھی یاد دلا رہے تھے کہ وہ صاحب زیادہ صاحب بہت ہو گئے ہیں اور پوری ڈھائی صدروں کی خبر میں اخبار میں تھا جو میں روزانہ اخبار دیکھتا ہوں, کسی ایسے کونے میں تھا میں نہیں دیکھتا. اور ایک بھار نے خلاف شریعت اور حرام موت کو گلے لگا لیا تو قومی اخباروں اور برائے اللہ کی مصیبت میں آ کے یہ روتے روتے تھکتے نہیں. اخبار کے صفحات کون کون سے بھرے ہوئے ہیں اور ٹیلیویژن نے خصوصی پروگرام دیا, ارے خدا کے بندو تمہارے ملک کے سربراہ مر گئے, ایوب خان جیسا فیلڈ مارشل مرا تو تمہارا کوئی پروگرام نہیں بنا, اور خبر ہے جیسا مرجا مرا سطر مر گیا تو تین سطر کی خبر سے زیادہ تم نے کچھ نہیں لکھا, تم کس طرف جا رہے ہو؟ مزاج یہ ہے کہ یورپا کی دین کی دینداروں کی اہمیت گھٹتی جا رہی ہے اور بھانڈوں اور کنجروں کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے, حتیٰ کہ انہیں صدارتی سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ کنجروں کا سب ہے. یہ بھی قرآن ہوگی نا, یہ برداری کا یا کنجر بنے گا یا بھانڈ بنے کا صدر ہے. تو اس دور میں جتنی ضرورت ہے زیادہ دین پر ہم کو سیکھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو سکھانے کی,
اس کے مقابلے میں میں اور آپ کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں, بڑا تھوڑا کام کر رہے ہیں.
ہمارا سارا دن اور ہمارے راستہ بہتر ایسا صرف حصول رزق کی تقدیریں بنانے میں گزرتا ہے, اور اگر ہم اپنے ان حصول رزق کی تقدیروں کو مسلمان کر لیں تو پھر بھی ہم دین کے مقدس قرار پائیں.
میں یہ کروں گا جتنے کی گلی تمنا ہوتی ہے
کہ ہر مسلمان بھرپور زندگی گزارے, اچھا کہنے اچھا کمائے اچھی طرح رہے, لیکن اس کی سارے کرداروں میں اتباع محمد رسول اللہ سب اللہ کا سب کا نور اور روشنی ضرور ہونی چاہیے.
آنے سے منع نہیں ہے, ہاں حلال سے, فیصلہ ہونا نہیں ہے جائے وہ فائل کو اور رونت اور پکڑنے کے لیے نہیں خدا کا شکر ادا کرنا دنیا میں آپ لوگوں نے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کریں گے ذکر کریں گے ہم صوفی بننا چاہتے ہیں اس خدا کے لیے صوفیان کا تعارف اس سے ہی کرو. آپ اگر زندگی میں تصوف کو صحیح معنوں میں متعارف کرا گئے تو میں سمجھوں گا آپ نے زندہ رہنے کا حق ادا کر. اللہ کریم آپ کی اور آدر وغیرہ تمام آباد کی محنتوں کو سب سے قبولیت دھنواد عالم اسلام پر رہ فرمائے اور مسلمانوں کو ہدایت کے جمع فرمائے. واسطے